لله وكفى الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے قوا انفسکم واہلیکم نارا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے. قرآن پاک کی اس مبارک آیت نے یہ ہم پہ فرض کر دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اور اپنی بیوی کی اور گھر کے لوگوں کی دین کی فکر کریں. اسی طرح عورتوں پہ بھی یہ فرض کر دیا ہے کہ گھر کے مردوں کی اور گھر کے بچوں کے دین کی فکر کریں. یہ قرآن نے ہمارے اوپر حکم لاگو کر دیا ہے. اولاد کا ہو جانا یہ ایک بہت ہی بڑی سعادت اور بڑی ہی خوشی کی بات ہے، مگر اولاد کا نیک ہو جانا یہ اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اس دنیا سے جب چلے جاتا ہے تو اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، مگر تین عمل باقی رہ جاتے ہیں. ایک کہ اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا، مسجد بنا دی، ہسپتال بنا دیا، کنواں بنا دیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا اس کو اجر ملتے رہے گا مرنے کے بعد بھی. دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو علمی فائدہ دیا، دین سکھایا، اب مرنے کے بعد بھی وہ دین پر عمل کر رہا ہے تو بھی اجر ملتا رہے گا. اور تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد، اگر اولاد نیک ہے تو والدین اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے، اس نیک اولاد کی وجہ سے انسان کو اجر ملتا رہے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کی اولاد نیک ہے اس اولاد کے ہر ہر سانس لینے پر اس کے والدین کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے. تو اولاد کا ہو جانا یہ بڑی خوشی کی بات ہے، مگر اولاد کا نیک ہو جانا یہ اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے. اسی لیے دین اسلام میں اولاد کی تربیت ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے. کوئی بھی والد یہ نہیں کہہ سکتا، آج یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ جی والدہ دیکھے گی کہ بچہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسا ہے، اس کا دین دنیا کیسی ہے، اس کا دین کیسا ہے. جو والدہ اس کے ساتھ کرنا چاہے کر لے، میرا کام بس کما کے پیسے گھر میں لانا ہے. دین اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. یہ سب کی ذمہ داری، والد کی بھی ذمہ داری ہے، والدہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچے کہاں جا رہے ہیں. تو بچوں کی تربیت یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے. بچوں کی تربیت کا ایک مرحلہ یہ نسبتاً آسان مرحلہ ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ابھی 12 سال 13 سال کی عمر تک نہیں پہنچے ہوتے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں یہ مشکل ہے، مگر یہ مرحلہ اس لیے آسان ہے کہ اس مرحلے میں ابھی بچے کی عقل بھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی ہے، اس کا علم بھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، اس کی طاقت بھی ابھی موجود نہیں ہوتی، اس کے اندر شہوت بھی ابھی نہیں آئی ہوتی. تو بچہ جو ہے وہ اپنے والدین پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس وقت بہت ساری عادتیں ہیں جو والدین زبردستی بچے میں ڈال سکتی ہیں. تو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں یہ عادت بچوں میں ڈالتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھنا ہے اور اسکول جانا ہے. تو علماء نے فرمایا کہ تین عادتیں اس وقت آپ بچے میں ڈال دیں. اور پہلی عادت یہ کہ بچے کو نماز کا عادی بنائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے, برابر میں سے ایک نہر بہ رہی تھی اور آپ کے کچھ صحابہ کرام تشریف فرما بھی تھے. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ اگر کوئی شخص اس نہر کے اندر پانچ مرتبہ اگر غسل کرے ہر روز تو کیا اس کے جسم پر کوئی نجاست کا اثر باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر کوئی پانچ مرتبہ ہر روز غسل کرے گا اس نہر کے اندر تو اس کے جسم پر نجاست کا اثر باقی نہیں رہے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شخص یہی حالت اس شخص کی ہے جو دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھے گا اس کے وجود پر بھی گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا. تو ہم کمزور ہیں, کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے اثرات کو دھو دیتے ہیں. تو والدین اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہوتا تب سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی یونیورسٹی سے ڈگری لے گا. تو جب اتنا سوچ رہے ہیں تو یہ بھی سوچ لیں کہ جی جو بیسٹ گفٹ آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں وہ یہ کہ اس کی عادت بن جائے کہ یہ نماز پڑھنے والا ہو. تو تین چیزیں آپ اس موقع پہ کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اس وقت سے ہی بچے کے اندر سچ بولنے کی عادت ڈالیں. یہ پکی بات ہے کہ جس بندے کی زندگی میں جھوٹ ہے وہ بندہ اللہ اور اس کے پیارے نبی سے دور ہی رہے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے اور آپ کے وضو کا جو پانی تھا نیچے گرنے سے پہلے صحابہ کرام اس کو جمع کر رہے تھے, اور جمع کر کے وہ پانی صحابہ کرام اپنے چہروں پہ اپنے ہاتھوں پہ اپنے سینے پہ لگا رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو مکمل فرمایا اور پھر پوچھا کہ بتاؤ یہ تم کیوں کر رہے تھے, یہ پانی جو میرے وضو کا تھا یہ تم اپنے چہروں پہ لگا رہے تھے ہاتھوں پہ لگا رہے تھے؟ تو صحابہ کرام نے اس کے اللہ کے نبی اس لیے کر رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کر رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے اسے چاہیے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. تو دیکھیں اس بچے کو اگر آپ نے سچ پہ لگا دیا, اور یہ جو وقت ہوتا ہے نا 2-3 سال کی عمر سے 12 سال کی عمر تک 13 سال بہت کچھ والدین زبردستی کروا لیتے ہیں, تو یہاں اس بچے کو سچ بولنا سکھانی. تیسری چیز جو مشائخ نے فرمائی کہ بچے کو سکھانا ہے وہ ہے خدمت کرنا. اس کے اندر والدین جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں سے ہم نے کیوں خدمت کروانی ہے, گھر میں اتنے ملازم تو ہیں تو بچہ کیوں کام کرے. والدہ بھی یہ کہتی ہے والد بھی یہ کہتی ہے کہ نہیں میرا بیٹا کوئی نہیں کام کرے گا. تو بچوں سے جب ہم خدمت نہیں کراتے اس کو خدمت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا, اور جب والدین اس عمر کو پہنچتے ہیں جب اس کو واقعی والدین کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے اس بچے کو خدمت کرنی نہیں آتی, اس کا ذہن ہی نہیں بنا ہوا ہوتا. تو یہ خدمت نہیں کرنا یہ والدین اپنے ساتھ تو زیادتی کرتے ہیں ہی صحیح, مگر یہ بچوں کو خدمت نہ کروا کے وہ اس بچے کے ساتھ بھی بڑی زبردست زیادتی کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو خدمت کرنا ہے اس کو بڑوں نے فرمایا کہ یہ فلاح دارین ہے, دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کی مدد کرنے کے لیے خدمت کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے نا اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے, یعنی کہ اس نے خدمت کرنے کے لیے قدم اٹھایا اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں, وہ فرشتہ عبادت کرتا ہے قیامت تک عبادت کرتا رہے گا, اور یہ ساری عبادت کا اجر اس قدم بڑھانے والے کے نام اعمال میں جائے گا. ابھی جو خدمت ہم نہیں کرواتے بچوں سے ہم اس کو یہ سارے اجر سے محروم کر,
اور صرف یہ نہیں کہ یہ آخرت کا اجر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دوسروں کی مدد میں دوسروں کے کاموں میں لگتا ہے اللہ رب العزت اس کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو جب ہمارے بچے کو جب خدمت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کسی کی مدد کرنا, کسی کی خدمت کرنا, کسی کے آگے جوتے رکھنا, اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ بچہ جو ہے وہ اللہ کی مدد سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو ہم جب بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں کہ ہمارے بچے خدمت نہیں کریں گے, یہ ہم اس بچے کے ساتھ اپنے ساتھ تو برائی کر ہی رہے ہیں, اس بچے کے ساتھ بھی ہم زیادہ برائی کر رہے ہیں. اس نے بچے کو کہا کر کہ اپنی ماں کے پیر دبایا کر, اور دبا اپنے دادا کا پیر اور اپنے نانی کے پیر, کیونکہ یہ بچہ جو ہے جب خدمت کرے گا تو اس کے لیے فائدہ ہے. بچے عام طور پہ جب بڑے ہو جاتے ہیں, ٹین ایجرز بن جاتے ہیں, تو اب ان کے اندر طاقت بھی آ جاتی ہے اور ان کی سوچ بھی پختہ ہو جاتی ہے, فیصلے بھی کر سکتے ہیں, ان کے کانٹیکٹس بھی بن جاتے ہیں. وہ اس طرح سے والدین پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے جیسے وہ بچپن میں تھے, اور بچے کے اندر شہوت بھی آ جاتی ہے. اب یہ جو بچے ہیں یہ کئی مرتبہ اس عمر میں والدین بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, اور عام طور پہ اس عمر میں بچے دو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, دو گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو وہ بچے والدین کی بڑی ناشکری کرتے ہیں, والدین نے جو کچھ ان کے لیے کیا اس کو انہوں نے بالکل سائڈ پہ رکھ دیا. اور دوسرا یہ بچے جو ہیں یہ اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی بڑی ناشکری کرتے ہیں. تو آج کل کے زمانے میں والدین اتنے بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ ویسٹ میں, یورپ اور امریکہ میں اتنی بے یاری و مددگاری ہے کہ وہاں پہ ایک ڈگری رکھی ہے انہوں نے, یونیورسٹی کالجز میں ایک ڈگری ہے جس میں پیرنٹل کوچز بنائے جاتے ہیں. یہ پیرنٹل کوچز جو ہوتے ہیں یہ ماسٹرز کی ڈگری ہوتی ہے, اور یہ ماسٹرز کی ڈگری دی جاتی ہے, اور جب یہ ماسٹرز کر لیتے ہیں ایسے کوچز جو ہیں یہ پیرنٹس کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ کس طرح آپ نے بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اور یہ بڑے ہائیلی پیڈ انڈیویجولز ہوتے ہیں, زبردست قسم کی تنخواہ ہوتی ہے, کیونکہ بڑی قسم پرسی کا عالم ہے بچوں کے ادب و آداب کے اعتبار سے ویسٹ میں. تو اسی طرح کی ایک بڑی مشہور پیرنٹل کوچ جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ والدین کے لیے پرابلم کیوں بنتا ہے. اس نے کہا کہ والدین کے لیے بچہ پرابلم اس لیے بنتا ہے کہ والدین ہی اس بچے کی عادتیں ایسی بنا دیتی ہیں. انہوں نے کہا جی والدین بچے کے لیے جو ہے وہ ہر وقت اس کو دیتے رہتے ہیں, جو کہ والدین کا فرض ہے, مگر وہ اس کو یہی اسی موڈ میں لے آتے ہیں کہ جی اس نے والدین سے صرف ریسیو کرنا ہے. اس کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو اس کو گفٹ ملتا ہے, وہ پاس ہوتا ہے ایگزام میں تو اس کو گفٹ ملتا ہے, وہ کوئی اور چیز کرتا ہے تو اس کو گفٹ ملتا ہے, وہ ہر وقت اس گفٹ کے انتظار میں, ہر وقت وہ یہی ہوتا ہے کہ بس میرے والدین مجھے کچھ لا کے دیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے, اور میری ذمہ داری اور کچھ نہیں, بس یہ ہے کہ میں ان سے لیتا رہوں اور میں پھر بھی ان سے ناراض رہوں. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا کر کر کے والدین کی ویلیو بالکل کم ہو جاتی ہے. بچے والدین کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, والدین ان کے لیے جتنا کچھ کر لیں, جتنا ٹائم دے دیں, جتنا پیسہ لگا لیں, جتنے ایموشنز ان میں اس میں انویسٹ کر دیں, مگر وہ والدین کے شکر گزار نہیں بنتے, کیونکہ وہ ایک ریسپٹیو موڈ میں ہوتے ہیں کہ بس والدین نے ہمیں دیتے رہنا ہے, ہم نے لیتے رہنا ہے, دس از اٹ. تو اس نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ بچوں کو ہر برتھ ڈے پہ برتھ ڈے گفٹ نہ دیں, بلکہ اس کے برتھ ڈے پہ اس کو کسی آرفنیج میں لے کے جائیں, یتیم خانے میں لے کے جائیں, اور وہاں جا کے اس کو کہیں کہ آج تیری برتھ ڈے ہے, تو اپنے ہاتھوں سے ان یتیم بچوں کو کھانا کھلا. اس وقت اس بچے کو احساس ہوگا کہ یہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے, میں جو ہوں اپنے گھر پہ مزے سے کھاتا ہوں, نوکر کھانا سجا رہا ہوتا ہے, اور یہ دیکھیں لائن بنا کے یہ بچے ہیں, یہ بھی تو میری طرح کے بچے ہیں, مگر ان کو یوں کھانا لینا پڑتا ہے, ان کے والدین بھی نہیں ہیں, ان کے پاس وہ نعمتیں بھی نہیں ہیں. تو پھر ایسے بچے جب وہ گیونگ موڈ میں آئیں گے, دوسروں کو دینے والے موڈ میں آئیں گے تب وہ اپنے والدین کے بھی شکر گزار ہوں گے اور اللہ رب العزت کے بھی شکر گزار ہوں گے. اس لیے ہمارے اکابرین کی یہ ترتیب تھی, بچوں کو جب صاحب مسجد میں لے کے جاتے تو بچوں کو ضرور غریبوں کو پیسے دلواتے کہ اپنے ہاتھ سے دو اور ذرا غریب کو دیکھ کے کس حال میں ہے اور پھر اپنا حال دیکھ اور مسجد میں جا کے اللہ کا شکر ادا کر. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو صرف ریسپٹیو موڈ میں نہ رکھیں. بچوں کے لیے والدین بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے, یہ والدین کی ذمہ داری ہے. دیکھیے والدین کے جو بچے ہوتے ہیں وہ نافرمان کیوں بنتے ہیں, اس کی ایک وجہ تو بہت ہی کامن اور ایک وجہ یہ ہے کہ بچے نافرمان اس لیے بنتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان بنتے ہیں. حضرت مجاہد ابن اوس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, بڑے مفسر تھے اور بہت بڑے محدث تھے, فرماتے ہیں میں نے زندگی بھر دین کا کام کیا مگر یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ میں نے جس دن گناہ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ یا میری بیوی یا میرا بچہ یا میرا غلام یا میری سواری ان میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ میری نافرمانی ضرور کرتا ہے. تو ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں جی بچے افلاطون بنے ہوئے, بچے افلاطون نہیں ہیں, ہم اللہ کے حکموں کے سامنے افلاطون بنتے ہیں, بچے ہمارے سامنے افلاطون بنتے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. بچے اگر ایسی کوئی چیز کرتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی اور جو واقعی اچھی نہیں ہوتی, اس کا حل ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں. اور بچے کو ڈانٹنا کوئی حل نہیں ہے, اس سے بچہ اور زیادہ اپنے والدین سے دور ہو جاتا ہے. عام طور پہ بچے سے دیکھا گیا کہ وہ اپنی ماں کے زیادہ قریب اور باپ سے دور ہوتا ہے, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ماں ٹائم بھی زیادہ دے رہی ہوتی ہے اور ماں اس کو محبت بھی زیادہ دے رہی ہوتی ہے. تو بچے کو ٹائم بھی چاہیے, بچے کو محبت بھی چاہیے, اور ہمارے اکابرین نے بچوں کی تربیت کے لیے خوب خوب کیا ہے, یہ بچوں کا حق ہے. تو بچوں کو انسان اس طرح سے کر سکتا ہے کہ بچوں کو ٹائم دے اور ان کو محبت دے اور پیار محبت سے اس کو اس موڈ سے نکالے. دیکھیے ایک ترتیب تو یہ ہے, ایک ترتیب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نیک مجلسوں میں لے کے جائیں, نیکوں کے پاس لے کے جائیں. کئی مرتبہ نیکوں کی صحبت میں جا کے بچوں کے دل بدلتے ہیں. تو کئی مرتبہ والدین بچے سے ہر چیز پہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں, جی تم نے یہ کیوں کیا, یہ بھی غلط کر رہے ہو, تم انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ بیٹھتے ہو, تم گیمز بہت زیادہ کھیلتے ہو, تم پڑھائی نہیں کر رہے ہو, نماز میں سستی کر رہے ہو, یہ چیزیں کر رہے ہو, ہر پوائنٹ لڑائی بنا ہوا ہے. ہر پوائنٹ کو لڑائی نہ بنائیں, مسئلے کو آسان بنائیں. اس بچے کو ہر ہفتے میں ایک مرتبہ نیکی کی مجلس میں لے کے جائیں, پھر یہ بچہ خود بخود اس کا دل بدلے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اپنے اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا فذکر, تم نصیحت کرو, فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, یہ نصیحت بچوں کو, یہ نصیحت جو ہے وہ مومن کو فائدہ دیتی ہے. ہمارے جاننے والے ایک بزرگ انگلینڈ کے اندر مولانا اسماعیل واڈی صاحب, ان کا نام, برطانیہ میں سب سے پہلا مدرسہ یا سب سے شروع کے مدرسوں میں سے ایک مدرسہ انہوں نے بنایا. وہ بھی عالم دین, ان کی اہلیہ بھی حافظہ عالمہ, بچے بھی ان کے 6 یا 7 تھے, وہ سب بھی عالم اور حافظ تھے. اور یہ پورا گھرانہ جو تھا یہ انگلینڈ کے اندر لوگوں کو دین سکھانا اور لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنا اور ان کو دین کی دعوت دینا, اور اس میں یہ لگے ہوئے تھے. تو بڑا مدرسہ بھی تھا اور بہت بہت ہی ریسپیکٹڈ یہ فگر تھے مسلمانوں میں انگلینڈ کے اندر. انہی کا ایک بیٹا تھا, اس نے دیکھا کہ سارے بہن بھائی حافظ عالم ہیں, اس کو شوق تھا یونیورسٹی میں پڑھنے کا. اس نے والد سے کہا کہ میں نے عالم نہیں بننا, میں نے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے, فلسفی پڑھنے کا شوق تھا. اب والد نے کہا کہ بھائی یونیورسٹی کا ماحول اچھا نہیں ہے اور یہاں تو یونیورسٹی میں نہ جا, اور اس نے بہت کنوینس کرنے کی کوشش کی, والدہ نے بھی کوشش کی, مگر وہ آگے سے یہ کہتا جی دین اسلام تعلیم سے تو نہیں روکتی. اب اس نے اپنی بات پہ وہ جمع رہا, حتیٰ کہ والدین کو جو ہے وہ گیو اپ کرنا پڑا اور یہ یونیورسٹی چلے گیا. یونیورسٹی گیا تو والدین نے اس کو بڑی نصیحت کی کہ جی تو نے یہ غلط کام نہیں کرنے, نیکی پہ جمع رہنا ہے. تو چار پانچ سال بعد یہ گریجویٹ ہو گیا اور ذہین تھا, اس کا شوق ہوا کہ جی میں نے فلسفی میں پی ایچ ڈی بھی کرنی ہے. اس نے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا اور پھر اس نے پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھی اور پھر اس نے پی ایچ ڈی بھی کر لیا فلسفی میں. اتنے سال, آٹھ سال لگ گئے. والدین دیکھ رہے تھے کہ جی دینداری کچھ نیچے ڈراپ ہو رہی ہے, نمازوں میں سستی نظر آ رہی ہے, ایسے دینی مجالس میں آتا کوئی نہیں ہے, اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتا ہے. والد کی پریشانی اس دن بڑھ گئی جب اس نے دیکھا کہ رمضان کے دن ہے اور دن کے اندر یہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. اس وقت والد نے کہا کہ یہ کیا, چلو نماز میں تو نے سستی کر لی اور چیزوں میں تو سستی کرتا ہے, روزہ تو ہم سب رکھتے ہیں, روزہ کون چھوڑتا ہے. تو بڑا ناراض ہوئے اس کے والد کی, یہ کیا بات ہوئی کہ روزہ بھی تو نہیں رکھتا ہے. اس نے آگے سے کہا کہ ابا حضور, جب میں دین اسلام ہی کو نہیں مانتا تو روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے. والد نے جب یہ بات سنی تو اس کے تو پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. اب والد اور والدہ دونوں عالم ہیں, اتنے بزرگ سمجھے جاتے ہیں, آنسوؤں سے روتے ہیں اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم جو پورے انگلینڈ کو دین سکھانے والے, ہم کہاں جائیں گے کسی کو بتانے کے لیے ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے. بڑے پریشان ہوئے. اس زمانے میں پاکستان سے ایک بزرگ جو ہے وہ انگلینڈ جایا کرتے تھے اور یہ مولانا واٹی صاحب کے شیخ بھی تھے, حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کا جانا جب بھی انگلینڈ ہوتا تو ان کے یہاں ضرور ٹھہرتے چند دنوں کے لیے. کچھ دنوں بعد حضرت ان کے گھر آئے. اب یہ دونوں میاں بیوی آپس میں سوچ رہے تھے کہ جی ہم کیا کریں, حضرت کو یہ بات بتائیں یا نہ بتائیں. ویسے بھی شرم کی بات ہے کہ ہمارا بیٹا, اور وہ کہتا ہے دین اسلام ہی کو نہیں مانتا. آخر کو بہت سوچ وچار کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی کو تو بتانا ہی ہے نا, تو ہم حضرت کو بتاتے ہیں. تو جا کے انہوں نے حضرت کو بتایا کہ جی اس طرح بیٹا پی ایچ ڈی کیا اس نے فلسفی میں اور کہتا ہے دین اسلام ہی کو نہیں مانتا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہر روز مجلس ہوتی ہے, اس کو کہو آئے بیٹھے میرے پاس. والد نے جا کے بیٹے سے کہا کہ جی حضرت کی مجلس ہوتی ہے تو کل کی مجلس میں صرف ایک دن تو جا کے بیٹھ حضرت کے پاس. اس نے آگے سے کہا کہ بھائی جب میں نے نماز بھی نہیں پڑھنی, روزہ بھی نہیں رکھنا, کوئی بھی ایسی چیز کرنی تو ہے نہیں, تو کیوں آپ مجھے فورس کر رہے ہیں کہ میں حضرت کی مجلس میں جا کے بیٹھوں. والد نے جا کے حضرت سے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے نماز بھی نہیں پڑھنی, روزہ بھی نہیں رکھنا, کوئی بھی ایسی چیز کرنی نہیں ہے, تو میں کیوں حضرت کی مجلس میں بیٹھوں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں نے اس کو نماز پڑھنے کا تو نہیں کہا, نہ میں نے اس کو روزہ رکھنے کا کہا, میں تو کہا بس آئے اور بیٹھے. اب والدہ نے بھی زور لگایا, والد نے بھی زور لگایا, تو مان گیا اور انہوں نے کہا چلو جی جا کے بیٹھ ہی جاتے ہیں. اب تھا وہ ذہین, مگر اس کے ذہن میں یہی تھا کہ جی بس یہ آئے ہیں تو یہ کوئی بے رب سی باتیں کریں گے جس کے اندر کوئی لاجک نہیں ہوگی, کوئی پریکٹیکلٹی نہیں ہوگی, مگر اب والد کہہ رہے ہیں تو بیٹھ کے سن لیتا ہوں. تو آ کے بیٹھ گیا اور اس نے بیٹھ کے حضرت کی گفتگو سنی. جب گفتگو سنی تو اس کو فیل ہوا کہ نہیں, گفتگو کے اندر ایک لاجک بھی ہے, اور پورا جو اس نے بیان آدھا پونا گھنٹہ سنا تو اس کو فیل ہوا آخر کو علمی شخصیت تھی, پی ایچ ڈی تھا فلسفی میں, اس کو فیل ہوا کہ جی میری نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہے. تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جی یہ کیونکہ اچھے اسکالر محسوس ہو رہے ہیں تو کل کی جو ان کی مجلس ہوگی میں وہ بھی اٹینڈ کروں گا. تو اگلے دن پھر آ کے بیٹھا, پھر تیسرے دن پھر آ کے بیٹھا, سات آٹھ دن حضرت وہاں رہے اور یہ سات آٹھ دن بیٹھا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جی میری نالج میں اضافہ ہو رہا ہے, اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس کو حضرت کی نصیحت کا فائدہ ہو رہا ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ نصیحت جو ہے یہ مومن کو فائدہ دیتی ہے. حتیٰ کہ سات آٹھ دن جب یہ ہر روز بیٹھا, آخری دن آ کے حضرت سے کہتا ہے حضرت میں نے آپ سے اکیلے میں ملاقات کرنی ہے, تو اکیلے میں جا کر اس نے حضرت کو بتایا کہ میں تو پکا دہریہ ایتھیسٹ بن گیا تھا, اب آپ کی گفتگو سنی ہے تو اب آپ کے ہاتھ پہ واپس سے دین اسلام قبول کر رہا ہوں. پھر حضرت نے حضرت سے بیعت کی, حضرت نے فرمایا کہ میں تم پانچ وقت نماز پڑھاتے رہا, تو شروع میں اس کو یہی تھا, ابھی پانچ وقت نماز پڑھتا تھا. چند مہینے گزرے اور حضرت کا پھر سفر ہوا, تو پھر سفر ہوا تو پھر یہ حضرت کی مجلس میں بیٹھا, حضرت نے پھر اس کو کہا کہ اچھا تم اب تہجد کی نماز بھی پڑھا کرو. اب یہ ایسا پکا ہو گیا تہجد میں, گھر میں کسی اور کی تہجد پکی ہو نہ ہو اس کی تہجد پکی, حتیٰ کہ کچھ عرصے بعد حضرت نے اس سے کہا کہ تم نے جو 20-21 سال لگا دیے یہ جو پی ایچ ڈی پڑھنے کے لیے, اس میں کوئی غلط بات تو نہیں, مگر گھر میں اگر مدرسہ ہے اور دین نہیں پڑھا تو اللہ کے یہاں یہ بھی سوال ہے, تو تمہیں دین بھی پڑھنا چاہیے. تو حضرت کی آواز سن کے اس نے دین پڑھنا شروع کیا اور باقاعدہ عالم دین بن گیا, حتیٰ کہ حضرت نے اس کو اجازت و خلافت دی, وقت کے شیخ بن گئے. اس وقت افریقہ اور یورپ کے بیچ میں کچھ آئلینڈز ہیں, ان کا نام ہے ری یونین آئلینڈز, وہاں پہ ایک بڑی یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں, ایک بڑے مدرسے کو چلاتے بھی ہیں. افریقہ میں بھی ہزاروں لوگوں کو دین سکھانے والے, یورپ میں بھی ہزاروں لوگوں کو دین سکھانے والے, یہ سارا چینج جو ہے یہ اللہ والوں کی صحبت میں آیا. تو بچوں کو تربیت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کو ہاتھ پکڑ کے نیکی کی مجلس میں لے جائیں, اس سے پہلے کہ یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے. تو بچوں کو نیک مجلسوں میں لے کے جائیں گے تو بچوں کے دل جو ہیں وہ بدلیں گے. آج کی اس مجلس میں ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں, اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے, فرما بردار بنائے, والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آج کی یہ مجلس بڑی مبارک ہے, اس لحاظ سے بھی ہے کہ ماشاءاللہ آج ختم قرآن ہے اور یہاں قرآن پڑھا گیا, اور جنہوں نے قرآن سنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو دو بیٹوں سے بھی نوازا ہے, تو یہ بھی ایک مبارکبادی کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے پورے گھر کے اوپر خوب خوب برکتیں نازل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو خوشیوں کے ساتھ آباد فرمائے, نیکی کے ساتھ آباد فرمائے, اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ اس گھر میں بچے ہیں یا جتنے بھی بچے ہیں ہمارے, اللہ سب کو نیکی تقویٰ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سب کو
اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے, اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں نہیں ہے. حسنِ جہان کی غافل کیا کچھ ایسا حسنِ جہان کی جو ساتھ نفس کا ہے
بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، میرے مالک علم حاصل ہو جانے کے بعد
جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما. میرے مالک میں نیک نہ بن سکا تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں. اللہ ان نیکوں کی برکت سے اے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما. اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا رمضان کی ہر ہر رات میں آپ لاکھوں کروڑوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں. اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں اے اللہ ہماری بھی مغفرت کا فیصلہ فرما. اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما. اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما. اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اے میرے مالک جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ ہم گناہوں کی نجاست میں لتھلے ہوئے ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لتڑا دیکھتی ہے وہ اس سے نفرت نہیں کرتی. اللہ اسے دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے. اللہ آپ بھی ہمیں گناہوں کی نجاست میں دیکھ رہے ہیں. میرے مالک ہمیں نفرت سے اللہ ہم سے نفرت نہ فرما. اللہ ہمیں دھو دیجئے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا روزے دار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتوں کی جماعتیں اس دعا پر آمین کہتی ہیں. اے اللہ ہم آپ کو آپ کے ان فرشتوں کی آمین کا واسطہ دیتے ہیں. میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما. اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اے اللہ تیرے در پہ آئے ہیں بڑی امید لے کے آئے ہیں. اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ فرما. اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بھی اپنی یاد سے منور فرما. میرے مالک جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے. اللہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اے مشکل میں پڑے ہوں کو مشکل سے نکال دینے والے اے آسمان اور زمین کے کارخانے کو چلانے والے. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اے اللہ ہم نے تو گھر کی عورتوں کو دیکھا رمضان میں فقیر مانگنے آتا ہے عورتیں کہتی ہیں اسے خالی ہاتھ نہ جانے دو یہ رمضان کا فقیر ہے. اللہ جب گھر کی عورتیں رمضان کے فقیر کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتی میرے مالک ہم بھی تو رمضان کے فقیر ہیں. اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا. اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا. اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے. اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں تیرے در پہ آیا. اللہ رمضان کی مبارک رات میں آیا. اللہ ختم قرآن کے موقع پہ آیا.
اور یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا، لگا لی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما، پھر ہمارے اٹھے بے ہاتھوں کی لاج فرما، اٹھے بے ہاتھوں کی لاج فرما، لدھی کی ایک بڑی تمنا ہے اس پہلے کہ موت آ جائے، میرے مالک ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اللہ پہلے راضی ہونا اللہ پھر موت عطا کرنا، اللہ پہلے راضی ہونا میرے مالک پھر موت عطا کرنا، اے اللہ یہ پوری دنیا ایک وبا کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، خاص طور پہ پڑوسی ملک میں اس وبا کے بڑے اثرات، اے اللہ یہ وبا بتا رہی ہے کہ آپ ناراض ہیں، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اس رحمت والے مہینے کی برکت سے اللہ ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، اے اللہ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہمارے قریبی ساتھی علی بھائی، اے اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ نے آپ نے ان کو اتنے پیارے دو بیٹے حسن اور حسین سے نوازا، میرے مالک پوری زندگی ان کے پر اپنی برکت رحمت نازل فرما، اللہ پورے خاندان پر اپنی رحمت برکت نازل فرما، تو اللہ جنہوں نے پڑھا ان پہ بھی اپنی رحمت نازل فرما، جنہوں نے سنا میرے مالک ان کے سننے کو قبول فرما، اور اے اللہ جو یہاں اس دعا میں حاضر ہوئے ہیں اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما، اے اللہ کرم کے معاملہ فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔